سب سے زیادہ کی تعلیم ہمیں سب سے زیادہ بہتر آخر کسی ہستی کا ہے تو وہ صدر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسین اسلام کی تعلیم کا وہ جلیل قدر انسان، وہ مظلوم انسان جس کو دشتے پر کو بڑا شہید کیا گیا اور پھر ان کی شہادت پر یہ لوگوں نے ان کی شہادت کے جو لوگ ذمہ دار تھے جنہوں نے نواز رسول کو قتل کیا تھا، جنہوں نے بلایا تھا 1400 سال سے انہی پر تھا وہی طبقہ نواز رسول سے محبت کا اظہار کر رہا. دنیا میں بڑے بڑے عجوبے چشم فلک نے دیکھے عجوبے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عجوبوں میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ قاتلان حسین محبان حسین پھیلانے لگے. قاتلان حسین نواز رسول کا نام دے کر ماتم کرنے لگے، غم کا اظہار کرنے لگے، اور دنیا کا ایک طبقہ ان کے اس غم کو تسلیم کرنے لگا. اتنا بڑا جھوٹ چشم پر نہیں دیکھا. یہ بات نہیں ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور شیعہ ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں، نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایسے واضح دلائل، ایسے واضح براہین اور ایسے واضح بیانات موجود ہیں کہ آپ کے سامنے میں ان تھوڑی دیر کے بعد ان کا ذکر کروں گا تو آپ کی عقل یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ نواز رسول کو ان لوگوں کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا. اس پر بڑے واضح دلائل ہو، لیکن یہ جھوٹ ہے جو پھیلا ہے، اور جھوٹ کے قوم بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ لمبے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا اور لوگوں کے قلب و ذہن میں عجیب و غریب تاثر اس نے پیدا کیا کہ نواز رسول تو شہید کرنے والا کون، نواز رسول کا مرتبہ اور مقام کیا، نواز رسول کی خلفائے ثلاثہ سے رشتے داری اور تعلقات کیا. میں چاہتا ہوں کہ شہادت کا واقعہ آپ کو سنانے سے پہلے چند منٹوں میں ان دو تین باتوں پر گفتگو ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا، 4 ہجری کو یعنی ہجرت رسول کے 4 سال بعد جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے 4 سال بعد یعنی جنگ بدر کے 3 سال بعد حضرت حسین پیدا ہوئے، یعنی 4 ہجری 5 شعبان نواز رسول کی پیدائش کا دن. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوا تو ان کے لیے دایا کا فریضہ اس عورت نے سر انجام دیا جو عورت بعد میں جا کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی بنی، اور اس عورت کا نام اسماء بنت عمیس. اس وقت اسماء بنت عمیس کا نکاح حضرت جعفر تیار سے ہوا، اور حضرت جعفر تیار کے بطن سے عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر پیدا ہوا، اور جنگ موتا میں غزوہ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے اور یہ اسماء بیوہ ہو گئی. تو بعد میں اس اسماء کے ساتھ کس نے نکاح کیا؟ یہ اسماء صدیق اکبر کے بعد میں نکاح میں آئی. اور حضرت علی المرتضیٰ جو ہے ان کی بھابھی کہلائی. حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں. تو حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ہیں, اور جب ان کے بڑے بھائی کی بیوی بیوہ ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا. اور جب صدیق اکبر دو سال کے بعد فوت ہو گئے, دو سال نہیں, اس واقعہ سے تقریباً چار پانچ سال کے بعد جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تو یہ اسماء پھر بیوہ ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے بعد کہ بیوہ ہو کے شہید ہونے کے بعد وفات کے بعد اس اسماء کا نکاح حضرت علی نے خود اپنے ساتھ کر لیا. تو گویا کہ حضرت جعفر کے گھر میں جب یہ عورت اسماء تو ان کے دو بیٹے تھے محمد بن جعفر عبداللہ بن جعفر. جب اس اسماء کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا تو وہاں بھی کے دو بچے اللہ نے عطا فرمایا, محمد بن ابو بکر اور اپنے بچوں بن کے ہوا. جب اس اسماء کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا تو اس کے بعد بھی ان کے دو بچے حضرت علی سے پیدا ہوئے, جن میں سے ایک کا نام زید اور ایک کا نام یحییٰ. علی کی بیوی ہے حضرت جعفر کی بیوی اسماء, اور حضرت علی نے خود بیوہ بھابھی کے رضا نکاح ابو بکر صدیق سے کیا. اور قرآن پاک میں ہے کہ کافر کو لڑکی نہ دو نہ کافر سے لڑکی ہو. جب یہ آیت اتری کہ کافر سے نکاح جائز نہیں, اس کے بعد صدیق اکبر کے ساتھ اسماء بنت عبیس کا نکاح حضرت علی نے کیا. شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ کافر تھے. اگر شیعہ کی یہ بات مان لی جائے تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح ابو بکر سے کیوں کیا اگر ابو بکر کافر تھے؟ حضور کی بات. تو کہنا یہ چاہتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار ہجری اٹھارہ پانچ شعبان کو پیدا, اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن سے بڑی محبت. اس لیے بھی محبت تھی کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کسی اور طرف سے جاری نہیں ہو. حضور کی وفات کے وقت حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ, باقی تینوں بیٹیاں وفات کے کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھیں. اور بیٹی بھی زندہ ہو اور ایک ہی بیٹی ہو آخر میں, تو اس کی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت یہ ایک فطری اور مذہبی امر ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اور بیٹی کوئی نہیں, یہ جہالت. قرآن پاک نے کہا اے پیغمبر اپنی بیٹیوں اور بیویوں اور عورتوں سے کہہ دو اگر بیٹی ایک ہوتی تو بیٹیوں کا لفظ جمع کر ہم قرآن کیوں بولتا کہ پیغمبر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یغدین علیہن من جنابہن, کہ جب باہر نکلا کریں تو چہرے کو ڈھانپ دیا کریں. یہ لفظ کس کو کہنا ہے؟ اپنی بیٹیوں سے اور بیویوں سے. تو بیویاں اگر زیادہ ہیں تو بیٹیوں بھی جمع کا لفظ قرآن میں استعمال کیا, تو جمع کا لفظ تو کم از کم تین پر اطلاق ہوتا ہے. ایک بیٹی ہوتی تو اللہ کا قرآن بنت کا لفظ استعمال کرتا, بنات کا لفظ استعمال نہ کرتا, کیونکہ بنات کا معنی ہی بیٹیاں. یہ بحث اور ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کے منہ میں رسول اللہ نے لعاب ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم, سات دن کے بعد سر کے بالوں کے برابر چاندی شراب تھی. حضور علیہ السلام حضرت حسن جب حضرت حسن اور حضرت حسین کی عمر میں 11 مہینے کا فرق. حضرت حسن 11 مہینے بڑے تھے حضرت حسین. میرے بھائی ایک دن حضرت علی کے ہاتھوں میں حضرت حسن اور مدینہ کی گلی سے گزر رہے حضرت ابو بکر آگے سے آ رہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ بچہ جو تیرے ہاتھ میں. تو حضرت علی نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا. ابو بکر نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں. حضرت علی نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. ابو بکر نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں. بھائی کیوں میرا بیٹا نہیں؟ فاطمہ میری بیوی ہے, اس کے بطن سے پیدا ہوا میرا بیٹا. تو صدیق اکبر نے مسکرا کر کہا کہ ابن علی شبہ نبی بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ. حضرت حسن اور حضرت حسین نے رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن کو. بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرے میں حضرت حسن رسول اللہ کے مشابہ تھے لیکن چال اور ڈھال میں حسین پیغمبر کے مشابہ. خاندان نبوت اسلام کے لیے بڑی قربانی. عید کا دن تھا, حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اما سے رو کر کہنے لگے آج عید ہے, ہمیں تو لوگوں نے بتایا کہ آج عید ہے, ہمارے ہاں تو کپڑے کوئی نہیں, کچھ کپڑے تو دو. شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے, ساری کائنات کے سردار کی بیٹی ہے, اور بچے رو کر کہتے ہیں کپڑا کوئی نہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچوں کو روتی ہوئی دیکھ کر روتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہ کر سکی. وضو کیا, 2 رکعت پڑھنے کے لیے مصلے پر بیٹھ گئی, سجدے میں گئی, اللہ کے سامنے روئی کہ اللہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور بچے کپڑا مانگتے ہیں. تھوڑی دیر گزری, دروازہ کھٹکھٹایا گیا, ایک آدمی آیا, بڑا خوبصورت چہرہ ہے, اس نے کچھ کپڑے لپیٹے ہوئے حضرت فاطمہ کو دیے. حضرت فاطمہ نے کپڑے کھولے, بڑا خوبصورت لباس ہے. عید کے بعد رسول اللہ گھر تشریف لائے, فرمایا حضرت فاطمہ نے یا رسول اللہ یہ دیکھیے کپڑے کہاں سے آئے ہیں. حضور نے فرمایا یہ مدینہ کے کپڑے نہیں ہیں, یہ یمن کے کپڑے نہیں ہیں, یہ تو جنت کے کپڑے ہیں, یہ تو جنت کا لباس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تیرے رونے کو پسند کیا ہے اور غیب سے تیری مدد فرمائی ہے. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ کا کیا شعار تھا, حضرت فاطمہ کا کیا ترجمہ بن تھا. کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر کوئی فقیر آتا کبھی خالی نہ جاتا. ایک آدمی نے دروازہ کٹکھٹایا, فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں سائل ہوں, میں رسول اللہ کے خاندان کے دروازے پر آیا, کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فاطمہ نے فرمایا میرے بیٹے بھی 2 دن سے بھوکے ہیں لیکن میں تجھے خالی نہیں لوٹاتی. حضرت فاطمہ نے فرمایا جاؤ یہ میری چادر ہے, یہ میری چادر لے کر مدینہ کی فلاں بستی اور فلاں حویلی میں چلے جاؤ. اس حویلی میں ایک آدمی شمون رہتا ہے, اسے کہو کہ یہ فاطمہ کی چادر رہن کے طور پر رکھے اور اس کے بدلے میں تجھے کچھ خراب کر دے. جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں پیسے دے کر چادر واپس لے لوں گی. جس وقت اس یہودی کے پاس, وہ شمون یہودیوں کا سردار تھا, جب رسول اللہ کی بیٹی کی چادر اس کے سامنے گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا ساری دنیا کے سردار کی بیٹی ہے اور اپنی چادر ذہن میں رکھ کے فقیر کو خالی نہیں لوٹاتی اور فقیر کے لیے یہ دروازہ کھولتی ہے. تو اس نے خیرات بھی دی ہے اور چادر بھی واپس کر دی ہے. میرے بھائیوں یہ پیغمبر کی بیٹی کا اخلاق تھا, یہ رسول اللہ کے خاندان کا اخلاق تھا. وہ مشہور یہودی اسی کی فکر کو دیکھ کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا. میرے بھائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستی ہے, چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ مرم آ گئے. حضور علیہ السلام کے پاس غلام آئے, حضور نے سارے لوگوں کو غلام دیے. بات میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ایک نوکر دے دو. حضور نے سنا بیٹی تجھے نوکر نہیں دوں گا, تمہیں نوکر کی جگہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر اور تیتی مرتبہ سبحان اللہ, تیتی مرتبہ الحمدللہ, ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کر, تجھے غلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے. میرے بھائیو رسول اللہ کا خاندان ہے, پیغمبر کا گھر ہے, یہ ابو بکر صدیق کا اخلاق ہے. فاروق اعظم کو دیکھو, فاروق اعظم جنگ قادسیہ میں, فاروق اعظم کے پاس یمن کا سامان آیا, یمن کے کپڑے آئے اور سارا کپڑا سارے کپڑے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے. کتابوں میں موجود ہے کہ جتنا بھی لباس, جتنے بھی ہلے آئے, جتنے بھی چوبے اور لباس بن کر آیا, سب لباس اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کر دیے. لیکن حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ کوئی کپڑا حضرت حسن اور حسین کے جسم کے مطابق بھی ہو. سارے کپڑے کو چھان مارا, کوئی کپڑا نواز صحابہ رسول کے جسم پر فٹ نہ آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوا جب تک پیغمبر کے نواسوں کو کپڑا نہیں ملے گا. تو یمن کے بادشاہ کو خط لکھا تو یہ جو کپڑا آیا ہے اس سارے کپڑے کی عظمت ایک طرف اور خاندان نبوت کے دو لڑکوں کی عظمت ایک طرف. اس حضرت حسین اور حسن کے جسموں کے مطابق کتنی عمر ہے ان بچوں کی, ان کے مطابق کپڑے بنوا کر بھیجو. جب یمن سے حضرات نواس رسول کے جسم کے مطابق کپڑے آئے تو انہوں نے کپڑے پہنے, حضرت حسین تو فاروق اعظم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. فرمایا اتنی خوشی اپنے بیٹوں کے خوشی کپڑا پہننے کی نہیں ہے جتنی پیغمبر کے نواسوں کے کپڑا پہننے. جتنے بھی لوگ مدد غنیمت نماز تقسیم ہونے لگا, حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ 2000 درہم سالانہ تجھے ملے گا, کسی کو 2000 درہم, کسی کو 3000 درہم. لیکن حضرت حسن اور حسین کے لیے 5000 درہم حضرت فاروق اعظم نے وظیفہ مقرر کر دیا, 5000 درہم. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں بدری صحابی ہوں, میں نے بڑی خدمات کا انجام دی ہے, میں بڑے عرصے سے جنگوں میں جا رہا ہوں, میرے لیے 2000 کا وظیفہ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبداللہ تیرا ماما حسین کے نام سے بہتر نہیں ہے, تیری ماں حسین کی اماں سے بہتر نہیں. میرے بھائی حضرت عثمان غنی کو دیکھو, حضرت عثمان غنی کی گہری رشتے داری خاندان نبوت کے ساتھ, ایک تو پیغمبر کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے ساتھ. اور بات جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اس سے 10 سال پہلے, خود عثمان غنی کے دور, حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسن کی لڑکی کے ساتھ ہوا, اور ان کے ایک اور پوتے عبید اللہ بن عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسین کی لڑکی سکینہ کے ساتھ, حضرت حسن کی لڑکی کے ساتھ ایک نکاح ہوا, ایک نکاح حضرت حسین کی لڑکی کے ساتھ ہوا. لڑکیوں کا رشتہ, رشتے داری یہ محبت کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل؟ میرے بھائی حضرت حسین حضرت حسن بڑے عالم تھے, بڑے شاعر تھے, بڑے خطیب تھے, بڑا مرتبہ تھا, بڑا مقام تھا, فاروق اعظم کے ساتھ قریبی تعلق تھا, اب ابو بکر صدیق کے ساتھ قریبی محبت تھی, عثمان غنی کے ساتھ قریبی تعلق تھا. اور میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے یزید جب اقتدار پہ آیا تو حضرت حسین نے یزید کے مقابلے میں یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے نواسہ رسول میدان میں آئے یزید کے مقابلے. اس وقت حضرت حسین کی عمر 55 سال 56 سال سے زیادہ تھی. میرے بھائیوں حضرت حسین نے یزید کے مقابلے تلوار اٹھائی, یزید کے مقابلے میں فوج لے گئے, یزید کی غیبت کا انکار کر دیا. اس پہ غور کرو, یہ انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے خلفاء جتنے گزرے ہیں سب کی خلافتیں صحیح ہیں. یہ بات میں کئی دفعہ آپ کے سامنے والے پہلے بھی جنہوں میں کر چکا ہوں. اس پہ غور کرو کہ پیغمبر کا نواسا یزید کے مقابلے میں تلوار اٹھاتا, امیر معاویہ کے مقابلے میں تلوار کیوں نہیں اٹھاتا, عثمان غنی کے مقابلے میں تلوار کیوں نہیں اٹھاتا, فاروق اعظم کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح تھی, اس لیے نواسا رسول تلوار نہیں تھا. فاروق اعظم, عثمان غنی, امیر معاویہ کی خلافتیں صحیح تھی, اس لیے خاندان نبوت نے ان کی بیعت کی, خاندان نبوت نے ان کی تابعداری کی, خاندان نبوت نے ان کی اتباع کی, خاندان نبوت ان کا پیروکار بنا, خاندان نبوت ان کا وزیر و مشیر بنا. پیغمبر کے نواسوں نے, خاندان نبوت نے خلفائے راشدین, خلفائے ثلاثہ کی وزارت مشیری کو قبول کیا. لیکن جب یزید اقتدار میں آیا تو نواسہ رسول نے کھلے عام کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ یزید غلط ہے. اگر یزید غلط ہے تو اس کی بیعت نہیں ہو رہی. اگر صدیق غلط ہوتا اس کی بیعت بھی کبھی نہ ہوتی. عمر غلط ہوتا کون ذمہ دار تھا؟ اس پر ہم نے غور کرنا. آج کی تقریر میں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑی موٹی سی بات, اور یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مکہ اور مدینہ یہ سنیوں کا مرکز. مکہ اور مدینہ کس کا مرکز تھا؟ مکہ اور مدینہ کس کا مرکز؟ اے سنت کا مرکز, یزید کا مرکز. جہاں پر یزید وقت کو بنا, ٹھیک ہے, مکہ مدینہ کس کا مرکز؟ سنیوں کا. اور شام کس کا مرکز تھا؟ یزید. اور کوفہ اور کربلا کس کا مرکز تھا؟ شیعہ. کس کا مرکز تھا؟ کربلا کوفہ سے 10 میل کے فاصلے پر. کربلا کوفہ سے کتنے میل کے فاصلے پر؟ 10. کوفے کا مرکز شیعہ کا تھا, مکے مدینے کا مرکز سنیوں کا تھا, شام کا مرکز یزید کا تھا. اب کیا دیکھنا, اگر پیغمبر کا نواسا مکے مدینے میں شہید ہوتا ذمہ دار سنی ہوتے, اگر شام میں شہید ہوتے ذمہ دار شام کی حکومت ہوتی. وہ شہید تو شیعہ کے شہر میں ہوا, وہ شہید تو شیعہ کے علاقے میں ہوئے, وہ قتل تو کوفہ کے قریب ہوئے. میں کیسے مانوں کہ کسی اور نے آ کر مارا, جبکہ بلایا بھی انہوں نے ہو, خط بھی انہوں نے لکھا ہو, میوے پکڑے کی دعوت بھی انہوں نے دی ہو. موٹی سی بات, مکہ مدینہ کس کا مرکز ہے؟ تو سنیوں کے شہر میں کوئی اور آدمی آ کر مار جاتا تو ذمہ دار سنی ہوتے. ذمہ دار, ٹھیک ہے کہ مکہ اور مدینہ مرکز سنیوں کا, مکہ اور مدینہ نواسا رسول ہوتے, باہر سے کوئی لوگ آتے آ کر مار جاتے, نواسا شہید ہو جاتا, نواسا رسول اور ان کا کی مزاحمت نہ ہوتی, مقابلہ نہ ہوتا, آنے والوں کو کوئی کچھ نہ کہتا, قتل کرنے والا قتل کر کے جلا دیا ہوتا, اور مدینہ کے لوگ تماشا دیکھتے رہتے یا مکہ کے تماشا دیکھتے رہتے, تو پھر 1400 سال سے ہر چیز ہوش آتی,
جی اصل آدمی کہتا کہ دیکھو یارو پیغمبر کا نواسا شہید ہو گیا، صحابہ دیکھتے رہے پیغمبر کا نواسا شہید ہو گیا، ابو بکر عمر کے ماننے والے دیکھتے رہے، مکہ مدینہ کے سنی دیکھتے رہے، اگر نواسا رسول مکہ میں شہید ہوتا تب بھی ذمہ دار صحابہ تھے، مدینہ میں شہید ہوتے تب بھی ذمہ دار صحابہ تھے، صحابہ اہل سنت تھے تو اہل سنت کی ذمہ داری ہوتی کہ تمہارے قریب میں کوئی بکری تو نہیں مری، کوئی عام آدمی تو نہیں مرا، پیغمبر کا نواسا شہید ہوا، وہ نواسا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ حسین روتا ہے تو محمد قتل ہوتا، وہ نواسا جو پیغمبر سجدے میں جاتے تو نواسا تھا کندھے پر آ کر بیٹھ جاتا اور پیغمبر نواسے کے لیے نماز دیکھ کر دیا کرتے تھے، وہ نواسا کہ نبی منبر پہ بیٹھا دے نواسا رسول چل کے آیا گرنے لگا پیغمبر منبر سے اتر کر اسے کھڑا کر رہے ہیں، وہ نواسا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ، محمد کا دنیا کا خون اور آخرت کا خون حسن ہے اور حسین، وہ نواسا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسن والحسین سب تم من الاصفار، حسن اور حسین محمد کی اولاد اور ایک اولاد، میرے بھائیوں نواسا رسول مکہ میں شہید ہو تو میں ذمہ دار سمجھتا عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن عباس کو جو مدینہ مکہ میں موجود تھے، میں ان صحابہ سے پوچھتا، ان کے دروازے پہ جاتا، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا، ان کے سامنے بیٹھ جاتا، ان کے سامنے میں بلند آواز سے بھی گفتگو کرتا، میں سوال کر سکتا، ساری امت مسلمہ مل کر ان کے دروازے پہ جاتی کہ بتاؤ اے پیغمبر کے صحابیوں نواسا رسول تمہاری موجودگی میں شہید ہوا، کسی اور میں آ کر مارا، تم خاموش کیوں ہے، تم چپ کیوں ہے؟ میرے بھائیوں اگر مکے میں نواسا شہید ہوتا تو میں یہ سوال کر سکتا تھا، مدینے میں شہید ہوتا یہ سوال کر سکتا تھا، اور اگر شام کے ملک میں نواسا رسول شہید ہوتا تو میں شام کی حکمرانوں سے پوچھتا، حکومت سے سوال کرتا، لیکن میرے بھائیوں میں تو دیکھتا یہ ہوں کہ خط 750 لکھنے والا، 1200 خط لکھنے والا کرو، 1200 خط کے ذریعے نواسا رسول کو بلانے والا کرو، 150 آدمی بھیج کر منوانے والا کرو، وہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں پیغمبر کے نواسے کو ذبح کیا جا رہا ہے، نواسے کی گردن کاٹی جا رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، دستے پر وہ بڑا میں خاندان نبوت کو پیاسا رکھا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ میں کس کے دروازے پہ جاؤں، مکہ میں شہید ہوں تو میں مکے کے لوگوں سے پوچھتا، شام میں شہید ہوتے شام کے لوگوں سے پوچھتا، اور شہید تو ان لوگوں کے سامنے ہوئے کہ جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے نیروں کا راستہ دیا تھا، جنہوں نے گھر رکھا تھا، جنہوں نے خط لکھے تھے، جو خط کے پیدل پہ خط لکھنے والے تھے، محبت کا اظہار کرنے والے تھے، اپنے آپ کو شیعہ میں علی کہنے والے تھے، بتاؤ دو ٹوک بات ہے کہ اگر مرکز کوفہ شیعہ کا ہے تو پھر ذمہ دار شیعہ ہے، سنیوں کا ہے ذمہ دار سنی ہے، بتاؤ تو صحیح مکہ مدینہ میرا شہر تھا، اگر وہاں شہید ہوتے ذمہ دار میں ہوتا، شام کا ملک شام کی حکومت کا شہر تھا وہ ذمہ دار ہوتے، بھئی وہ تو شہید کوفہ میں ہوئے، وہ تو شہید کربلا میں ہوئے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ آج شیعہ نے علی جو نبی کے مدواسے کا نام لے کر چیختا ہے چلاتا ہے، اصل میں یہ وہ سزا پوری کر رہا ہے کہ نواسا رسول کو انہی لوگوں نے قتل کر کے آج انہی کو رونا چاہتے ہیں، یہ 1400 سال سے اللہ کی طرف سے ان کو عذاب مل رہا ہے، سزا ملتی جا رہی ہے کہ خود روتے ہو، خود قتل کرتے ہو، خود چیختے ہو، خود براتے ہو، اب بتائیے کہ یہ آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ انہیں کوفیوں نے مارا، یہ کس نے بتایا کہ شیعہ نے علی نے مارا، آئیے ہم غور کرتے ہیں، غور کس سے طلب کریں، کس کو گواہ بنائیں، گواہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ کربلا میں زخمی ہوئے ہم ان سے پوچھیں، جو کربلا میں بیمار ہوئے ہم ان سے پوچھیں، جو پیاسے رہ گئے تھے ہم ان سے پوچھیں، پوچھے جو عورتیں ساتھ گئی تھی، ہم ان سے پوچھے جو بچے ساتھ تھے، ہم ان سے پوچھے. سوال یہ ہے، اس سے بڑا وٹنس، اس سے بڑا جواب دنیا میں کوئی نہیں کہ ایک آدمی زخموں سے تڑپ رہا ہے، اس کا بیان تو سنو وہ کیا کہتا ہے. اور وہ بیان آج کی تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کی مثلوں میں موجود ہے. بیان ہم نے سننا ہے، اور آج کے جمعے میں نے ان زخمیوں کا بیان پڑھ کے تمہیں سنانا ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے، حسین کا قاتل کون ہے؟ حسین کو پیٹنے والا قاتل ہے یا کوئی اور قاتل؟ ٹھیک ہے، میری بات غلط تو نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی 28 شعبان تاریخ بھی یاد رکھے، 28 شعبان 60 ہجری، ہجرت سے 60 سال بعد، کتنے ہجری؟ 60. بعض لوگوں نے 58 کا سن لکھا. یزید تخت حکومت پہ ہے، یزید کی خواہش ہے کہ پوری دنیا میرے ہاتھ پر ہے. یہاں ایک اور بات یاد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی خلافت کا جھگڑا ختم کرنے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا. یہ اعتراض حضرت معاویہ پر ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یزید کی اصل بدنامی، اصل یزید پر الزام نواسا رسول کی شہادت اور قتل. اور جب امیر معاویہ نے ان کو نامزد کیا اس وقت یہ واقعہ قتل کا پیش نہیں آیا، اس وقت تک کربلا کا واقعہ پیش، اور پہلے کئی جنگوں میں یزید شرکت کر چکا تو انہوں نے جنگ کو مستقل خلافت کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے یزید کو نامزد، انہوں نے نیک نیتی سے بیٹے کو نامزد. بعد میں اگر بیٹے نے غلطی کی، کوتاہی ہوئی، جرم ہوا، تو اس جرم میں امیر معاویہ شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی رسول اور کوئی صحابی بدنیت نہیں ہو. یہ فیصلہ ہے اہل سنت اور اسلام کہ کوئی صحابی بدنیت، یزید کی اصل بدنامی کربلا کے واقعے. اور جب امیر معاویہ نے ان کو نامزد کیا اس وقت کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا، تو ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے دور میں نواسا رسول شہید ہو؟ نامزد کیا، اور اس نامزدگی پر بعض لوگوں نے اختلاف، جیسا کہ حضرت حسین نے اختلاف. لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ صحابہ کرام موجود جنہوں نے خاموشی کو بہتر سمجھا کہ ہم بھی خاموش ہیں یا مجبوری میں اطاعت کر، لیکن نواسا رسول نے کہا کہ میں یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں. یہ کہہ کر وہ مدینہ سے چلے، کیونکہ وہاں پر یزید کا پیغام آیا تھا ان کے گورنر کے ذریعے کہ میری بیعت کرو. 28 شعبان کو شام کو حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ، بھائی مکہ ٹھہرتے وہاں صحابہ آج کریں گے، آج اور صحابہ سے ملاقات کی نیت سے مکہ آئے, یہاں پہنچے تو کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے کہ ہم شیعان علی ہیں, ہم علی کے محب ہیں, اے حسین آؤ ہمارے پاس, ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے, ہم یزید کو ایک لمحے کے لیے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں, تم ہمارے پاس آؤ. ایک خط آئے, 50 خط آئے, 100 خط آیا, 200 خط آیا, حتیٰ کہ 1200 خط آئے. خط لکھوانے والوں کے سردار کا کیا نام؟ اشعث بن قیس, ربی بن عامر. یہ خط لکھنے والوں کے سردار جن کا اصرار کہ نواسہ رسول ہمارے پاس آئے ہم کی بیعت. پہلے خطوں میں لکھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم تم سے محبت کرتے ہیں, ہم تمہاری بیعت کریں گے. دوسرے خطوں میں لکھا کہ الفاظ ہے میرے لگے ہو آئیے, ہم تمہیں خوش آمدید دیتے ہیں. اور ایک غلطی کا اشارہ اور ہے, کر لفظ کربلا آپ تو سنتے رہتے ہیں. کربلا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں, یہ لفظ کربلا مستعمل نہیں, عربی زبان میں کربلت کا لفظ مستعمل. اور کربلت جو ہے یہ عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو, سب جگہ. یہ کہنا کہ جی کربلا ایک میدان ہے اور وہاں نہ کوئی گھاس ہے, نہ کوئی پھوس ہے, اور نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی سمندر ہے, یہ سب جھوٹ. کربلا آج بھی تو موجود ہے, رات میں جا کر دیکھو کتنے باغات ہیں وہاں, کتنا سبزہ ہے. آپ ہمارے پاس آؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان خطوں کے جواب میں جانے کا ارادہ تیاری جب وہ تیاری کرنے لگے تو خلفائے راشدین کے دور میں آج کوٹوں پر پائے رہنے والے صحابہ مکہ میں موجود, جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس محدث تھے, فقیہ تھے, عبداللہ ابن عمر تھے, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا لوگوں جس نے دین کا علم حاصل کرنا ہو عبداللہ ابن عمر سے بات ہو. حضرت فاروق اعظم کے لڑکے, اور حضرت فرمایا جس نے حدیث سیکھ لی ہو وہ عبداللہ بن عباس سے سیکھی. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, جن کو عربی میں عبداللہ صلاح کہا جاتا, تین عبداللہ, انہوں نے حضرت حسین کا بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے کہا کہ نواسہ رسول کربلا مت جاؤ, کوفے مت جاؤ. یہ خطا ہے 1200 کھول کر دکھائے. عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اے نواسہ رسول تم اسلام کی متاع ہو, تم اسلام کا سرمایہ ہو, تم دین مصطفیٰ کی عظمت ہو,
تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے باپ علی المرتضیٰ کو کوفہ کے لوگوں نے کوفہ کی مسجد میں شہید کیا اور قاتل کا نام عبد الرحمان بن ملجم ہے؟ بھائی عبد الرحمان تو مسلمانوں کا نام ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے شیعہ نے علی، عبد الرحمان بن ملجم تو شیعہ نے علی سے تعلق رکھا، کیا تمہارے باپ کو کوفیوں نے قتل نہیں کیا؟ قتل کیا؟ کیا تمہارے بھائی حسن کوفہ کی جامع مسجد میں خطیب تھے، ان کے نیچے سے کوفیوں نے مسلح نہیں کھینچا، ان کے رانوں پہ خنجر نہیں مارے، انہیں زخمی نہیں کیا؟ کیا ہے راستے جاتے کے پاس حضرت حسین نے فرمایا شاید یہ لوگ خط لکھنے والے وہ نہ ہوں اور انہوں نے توبہ کر لی ہو، تو اہل سنت کے امام عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے کہا کوفیوں پر اعتبار نہ کرنا، ہم تمہیں نصیحت کر تو کوفے مت جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جانے سے پہلے اپنے سایہ دار بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا کہ وہ وہاں جا کر تحقیق کرتے کہ کیا یہ لوگ واقعی ہمارے ساتھ ان پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی چل پڑے کوفہ پہنچے، کوفہ کے لوگوں نے استقبال کیا، بڑا استقبال، آوے آوے جاوے جاوے، بڑے نعرے لگائے ہوئے، بڑا استقبال ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رات کا استقبال تھا، اگلے دن نماز فجر میں 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز فجر رات، انہوں نے کہا ہم تو تمہارے، مسلم بن عقیل نے نماز فجر کے بعد دیکھا کہ تو بڑے مہم ہیں، انہوں نے کہا کر روانہ کر دیا مکے میں کہ آ جاؤ کوفی ہمارے پاس، کیونکہ یہ گہری سازش، جس سازش میں کوفہ کے لوگوں کو شیعہ نے علی میں جکڑا ہوا، نماز ظہر کے وقت 400 آدمی رہ گئے، کل 400 عصر کی نماز میں 6 آدمی تھے نواز رسول کے لیے، فجر کی نماز میں کتنے تھے؟ فجر کی نماز میں 12,000، ظہر میں اور عصر میں، اب بھی ہم سمجھے کوئی اور مار گیا، نئے آدمی کو خط لکھ کر اپنے گھر بلاؤ، خط لکھ کر میری بیٹھک میں ہو، میرے مکان میں ہو اور میرے سامنے اس آدمی کو کوئی اور آ کر مار دے، کیا کہو، کیا فیصلہ کرو گے کہ میں قتل سے بری ہوں؟ بولو تو بھائی، میں ایک آدمی کو خط لکھ کر بناؤں تو میرے پاس آؤ، وہ میرے مکان میں آئے، میرے سامنے اس کو کوئی قتل کر ڈالے آ کر میرے مکان میں ہو تو مجھے قتل سے بری کر دیا جائے گا؟ یہاں پر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بلائے اور اس کے گھر میں قتل کر دیا جائے تو وہ بری نہیں، کیا یہ بات وہاں نظر نہیں آتی؟ 1400 سال سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو فرار دنیا میں ہو رہا ہے، جو بدماشی شیعہ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کی طرف سے طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. اتنا بڑا فراڈ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالت کے فیصلے مان لیتے ہو کہ چلو جی عدالتی رنگ میں فیصلہ کراؤ, یہاں تمہیں فیصلہ نظر نہیں آتا کہ نواز رسول ابھی مکے میں ہے, مسلم نکیل کا استقبال ہوا 12,000 آدمی پیچھے, ظہر کے وقت 400 رہ گئے, اثر میں 6. ہمیں خوف ہے, ہمیں حکومت سے ڈر ہے, ہم پر دباؤ ہے. بھائی دباؤ ہے 12,000 پر, چلو دباؤ ہے تو تم اس مہمان کو تو سنبھالو اور آپ کو مسلم بن عقیل کو شہید کر ڈالا اور صبح 10 بجے سے پہلے دفن کر دیا. مسلم بن عقیل خلافت لینے تو نہیں آیا تھا اور بیعت لینے تو نہیں آیا تھا, وہ تو بیچارہ مظلوم نوجوان تھا, خبر لینے آیا تھا. آتے ہی 12,000 آدمی, پھر 400 آدمی, پھر 6 آدمی, پھر جب وہ شہید ہوئے تو ایک بھی ان کے ساتھ میں شہید ہوا اور چلو تصویر پوری بھر جاتے اس کے ساتھ, پھر بھی ہم کہتے کہ کوئی اور مارنے آیا تھا تو یہ آپ کی مذمت کرتے ہوئے مارے گئے. کوئی بات تو ہوتی, کوئی دلیل تو ہوتی. میرے بھائیو اس پہ غور کرو کہ نواز رسول کو پیغام مل گیا مسلم نصیر کا کہ آؤ 12,000 آدمیوں نے میرے ساتھ نماز ادا کی ہے, پیغام مل گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے سے چلے اور چلتے وقت بھی اہل سنت کے امام عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نواز رسول کوفیوں پہ بھروسہ نہ کرنا. انہوں نے کہا یہ طاقت آیا ہے کہ 12,000 آدمی ہمارے پاس, ان کا بھروسہ نہ کرنا. روکنے والے سنی, بلانے والے شیعہ, روکنے والے بلانے والے فیصلہ ہو گیا, روکنے والے تم بلانے والے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ روکنے والے سننے بلانے والے کسی شیعہ سے بات کرو, اسے کہو کہ ہم اور کچھ نہیں جانتے, بتاؤ بلایا کس نے تھا یہ بتاؤ. صرف ایک بات پوچھو کہ بلایا, وہ کہیں گے کہ ہم نے بلایا, یہ کہیں گے کہ وہ بلانے والے اور تھے, ہم اور ہیں. ان کو کہو کہ تم ان کی اولاد ہو. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے شیعہ میں علی, ہم علی کے شیعہ ہیں, علی کے بہت. اور ان کو کہو کہ وہ کہتے تھے شیعہ میں علی اور تم کیا کہتے ہو, تم کون کہتے ہم بھی شیعہ میں علی ہیں. بھائی وہ بھی شیعہ میں علی اور تم بھی شیعہ میں علی. اور مار تو اور گیا مان تھا. میرے بھائی بلانے والے شیعہ, بلانے والے اور روکنے والے, بلانے والے شیعہ روکنے والے, جب مقام واقعہ پر یہ قافلہ پہنچا, واقعہ ایک جگہ ہے جو عراق سعودی عرب سے جو عراق کو راستہ جاتا ہے اس جگہ پر ہے مقام واقعہ. تو بادشاہ کے مقام پر قاصد نے آ کر کہا ایک آدمی نے کہ نواز رسول یہاں سے واپس چلے جائیں کیونکہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے. اور کوفی بے وفا ہو گئے, پیغمبر کے نواسے نے فیصلہ کہ چلو ہم واپس جائیں, لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی نے کہا کہ نہ ہم جائیں گے نہ آپ کو جانے دیں گے, ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر جائیں گے. کو چلے کوفہ میں پہنچے. کربلا کوفہ سے آگے تھا پہلے کوفہ, شام سعودی مکے سے شام کا راستہ جانے کے لیے پہلے کوفہ آئے گا, دس میل کے بعد کربلا آئے گی, پھر شام کا مرد آگے آئے گا. انہوں نے روک لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں نے روکا, حضرت حسین نے مجلس کو جمع کیا, کہا کوفیو تم نے ہمیں بلایا ہے, ہمیں بلا کر مسلم بن عقیل کو تم نے قتل کیا, خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر یزید کا گورنر راستہ روکتا ہے تو تم میرا ساتھ تو دو, اگر گورنر یزید میرا راستہ روکے میری بیعت سختی سے لینا چاہے تو تم میرا ساتھ دو گے. انہوں نے کہا نہیں دیں گے. یہ بات کی کتابوں میں بولی. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نواز رسول نے کہا کہ وہ خطوں والا تھیلا نکالو, اونٹ کے ایک کچالے سے وہ 1200 خطوط کا تھیلا نکالا گیا, اسی اونٹ کے محل پر حضرت حسین نے خط پڑے نکالے. خط میں لکھا ہے پھل پک گئے ہیں, میوے لگ گئے ہیں, نواز رسول آئیے, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو بلانا چاہتے ہیں, آپ کا ہاتھ ریس کریں گے. بھائی اشوک میں قید کا خط ہے, کون ہے اس مجمع میں اشوک میں قید,